أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد اگرچہ اس صفحے پر سورہ مبارک فجر کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 30 ہے مگر جیسا کہ کل ہم نے گزارش کی تھی کہ مکمل سورہ فجر کو ایک ہی نشست میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سورہ فجر قرآن مجید کا سورہ نمبر 89 ہے، 89th چیپٹر، مکی سورہ ہے اور اس کی 30 آیتیں ہیں۔ چونکہ ابتدا ہی میں بسم اللہ کے فوراً بعد فجر کی قسم کھائی گئی ہے، لہٰذا اس سورہ کا نام پڑ گیا سورۃ الفجر۔ اس سورہ کا ایک اور نام سورہ امام حسین علیہ السلام بھی ہے، اور چونکہ اس سورہ کے اختتام پر نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے، یعنی وہ نفس جس کے اندر ٹرینکولیٹی پائی جاتی ہے، اطمینان پایا جاتا ہے، اور اس کا اہم ترین مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، لہٰذا اس سورہ کا ایک نام معصومین کی روایات میں سورۃ الحسین بھی آیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب وقت آخر تھا امام کا شہادت کا، اس وقت فضاؤں میں یہ صدا گونج رہی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو آئیے ذرا ان آیتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ والفجر، فجر کی قسم یعنی صبح کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور 2 کی قسم اور 1 کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ اب اس کے اندر کیا مراد ہے؟ فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ جب کہا گیا اشف تو اس سے 2، تو یہ کون سے 2 ہیں؟ اور وتر تو وتر سے کون سا 1 مراد ہے؟ اور جب رات کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ رات جو رخصت ہو رہی ہے، تو اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس کو عموم کے اوپر حمل کیا ہے، یعنی ہر فجر کے اوپر، اور 10 راتوں کو بھی اسی طرح سے کہا ہے کہ اسی طرح سے 10 راتیں آتی ہیں اور مہینہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ تاریخیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایون اور آڈ کے اوپر اشف والوتر کو حمل کیا گیا ہے، کہ جو عادات کے اندر ایک نظام ہے کہ جس کے اندر کچھ عدد جو ہوتے ہیں وہ ایون ہوتے ہیں، کچھ آڈ ہوتے ہیں، ان کو یہاں پر مراد لیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے حساب کتاب رکھا جاتا ہے، اور ہر رات جو رخصت ہو رہی ہے اس کی پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، اور گویا متوجہ کر رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں، اسی طریقے سے خود انسان کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، اور اس کی جو سرنوشت ہے اس نے آگے بڑھنا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے وقت آخر سے قریب ہوگا، اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا حساب کتاب ہوگا، جس طرح سے دنیا کے اندر یہ سارے حساب کتاب تھے، اور جو ان کے اندر تغیرات تھے وہ اس کے مشاہدے میں تھے۔ پھر اس کے حوالے سے کچھ مصادیق بھی بیان کیے گئے کہ نہیں، یہاں پر فجر سے کوئی خاص فجر مراد ہے، 10 راتوں سے کوئی خاص 10 راتیں مراد ہیں، اور 2 اور 1 سے کوئی خاص 2 اور 1 ہیں کہ جو مراد ہیں۔ اور اس حوالے سے جو بعض روایتیں بھی اس حوالے سے آئی ہیں، تفاسیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں جن میں بڑے اختلافات ہیں، مگر جو مجھے زیادہ اپیل کر رہا ہے، میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، مگر جو اپیل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ فجر سے یہاں پر مراد ہے 10 ذی الحجہ کی صبح، کہ جو 10 ذی الحجہ عید قربان کی جو صبح ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ولیال عشر اور 10 راتیں، ان سے مراد پہلی سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو 10 راتیں ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، اس سے ایون اور آڈ مراد ہیں، مگر کون سا ایون اور کون سا آڈ؟ تو 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ مراد ہے کہ وہ عدد کے اعتبار سے ایون بنتا ہے، اور جو آڈ ہے اس کے اندر 9 ذی الحجہ یعنی عرفات کا دن، اس اعتبار سے یہ اس سیکوینس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جس کے اندر حاجی حضرات مصروف و عمل ہوتے ہیں، اپنے مختلف مناسک کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، ظاہر فجر 10 راتیں 2 اور 1 اس اعتبار سے۔ اور پھر واللیل اذا یسر، اس کو بھی حمل کیا گیا اس رات پر خاص طور پر کہ جو حاجی حضرات عرفات سے جو مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں اور مزدلفہ کے اندر وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس رات میں اس کی طرف گویا متوجہ کیا جا گیا ہے۔ صاحب تفسیر نمونہ نے اس حوالے سے بہت زیادہ عمدہ ایک منظر کشی کی ہے کہ جب وہاں پر رات کے اس پہر میں اوپر سے دیکھا جائے تو حاجی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی حرکت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ رات خود حرکت کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے، اور پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے، تو حاجی حضرات کے لیے مزدلفہ کے میدان میں پڑاؤ کا وقت آ جاتا ہے، پھر اس سے لے کر وہ اذان صبح تک پڑاؤ ڈالتے ہیں، وقوف کرتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں منا کے میدان کی جانب۔ پھر اس کے علاوہ بھی بعض روایات کے اندر ان تمام تر قسموں کو حمل کیا گیا ہے، یا ان میں سے اکثر کو حمل کیا گیا ہے محرم کے حوالے سے، کہ عاشورہ کی فجر اور خاص طور پر وہ عاشورہ کی فجر کے جو امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر گزاری، اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ پہلی سے دس محرم تک جو 10 راتیں ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور اس کانٹیکس میں انہوں نے اس قسموں کو دیکھا ہے، اور اس حوالے سے تفسیر نمونہ کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر تفصیل موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بحث ہے کہ ان سب کے ذریعے سے پروردگار عالم کون سا جواب قسم ہے کہ جس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو ایک تو معنوی طور پر انسان سمجھ سکتا ہے، وہی جو پہلے میں نے گزارش کی کہ یہ حساب کتاب جس کے ذریعے سے انسان کے حساب کتاب کی طرف اسے متوجہ کیا گیا ہے، لیکن ایک جملہ جو آگے آ رہا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، آیت نمبر 14 کے اندر جو پروردگار عالم نے کہا کہ پروردگار عالم تمہارا خدا جو ہے وہ تم یقیناً تمہارا پروردگار گھات میں لگا ہوا ہے، یعنی تمہیں اندازہ نہیں ہے مگر کبھی بھی اس کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے والوں کے اوپر یہ ہو چکا ہے، اور یہ جو فجر اور راتیں اور یہ سب کے سب اس حساب کتاب کی طرف تمہیں متوجہ کر رہی ہیں۔ تو اب یہاں سیکونس کے تحت ہم دیکھیں تو پروردگار نے یہ 5 قسمیں کھائی ہیں 4 آیتوں میں، اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ حلفی ذالک قسم لذی حجر، کہ کیا اس کے اندر قسم ہے صاحبان عقل کے لیے، ذی حجر یعنی صاحبان عقل، یعنی متوجہ کیا ہے کہ تم سوچو گے تو تمہیں خود بھی اندازہ ہوگا، اگر ہم اسے اور کھول کر بیان نہ کریں تو تمہیں خود اندازہ ہوگا کہ یہ بڑے بڑے واقعات ہیں کہ جو ہوتے ہیں، چونکہ تمہارے سامنے روز پیش آتے ہیں، اگر اس کو عموم پر حمل کیا جائے تو تم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ واقعاً اگر تم اس پر غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا اگر تم صاحب عقل ہو کہ یہ بڑی قسمیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں کہ جن کی قسم کھائی گئی ہے، یہ اوقات کار، یہ مختلف جو دن کے پیریڈز ہیں، فیزز ہیں، جن کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ماضی کی بعض امتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس میں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، کہ جنہوں نے سرکشی کی تھی اور پھر پروردگار عالم نے اس سرکشی کی انہیں سزا دی تھی، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس آئینے میں اس امت کو اپنا چہرہ دیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری سرکشی تمہیں وہیں پہنچا دے کہ جہاں ماضی کی امتیں اپنی ان سرکشیوں کی وجہ سے پہنچ چکی ہیں۔ الم ترا کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ عاد کون ہے؟ یہ وہی قوم عاد کے جس کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ارم ذات العماد، ارم ذات العماد والے، یعنی عماد کا مطلب ہے ستون والے، اس سے وہ نتیجہ نکالا گیا کہ ارم ان کے شہر کا نام تھا، اور اس شہر کے اندر جو انہوں نے کنسٹرکشن کی تھی وہ ستونوں والی کنسٹرکشن تھی، اس کے اندر بڑے بڑے پلرز تھے، یعنی وہ کنسٹرکشن کے اندر بڑے ماہر تھے، آرکیٹیکچر کے اندر انہیں بڑا ملکہ حاصل تھا، یہ ان کی ایکسپرٹیز تھی، یہ وہ ایریا تھا کہ جس کے اوپر انہیں تسلط تھا، تو انہوں نے بڑے شہر آباد کیے تھے، اہم شہر ان کا ارم، اور اس کے اندر عمارتیں جو تعمیر کر رہے تھے وہ ستونوں والی تھی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ خود ان کی جو باڈی اور جو ان کی فزیک تھی، تو اگر کوئی ان کو دیکھتا تو لگتا تھا کہ جیسے ستون کے اوپر کوئی عمارت تعمیر کر دی گئی ہے، مگر جو کانٹیکسٹ ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کی بات ہو رہی ہے۔ اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے کہ جن کی مثل اور جس کی نظیر شہروں کے اندر نہیں بنائی گئی تھی، شہروں کے اندر ایسی مثل پیدا نہیں ہوئی تھی، ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اگر قوم کے اوپر اس کو حمل کر دیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان کی فزیک ایسی تھی، اور اگر ان کے بناوٹ کے حوالے سے جو ان کی کنسٹرکشن تھی اس کی طرف حمل کر دیں تو پھر وہی عمارتوں کا تذکرہ آ جائے گا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ ایسے جو ماہر تھے ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ پروردگار عالم نے ان کو موقع دیا، مہلت دی، مگر بہرحال جب وہ نہیں سمجھے تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا یا نہیں آیا؟ وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے جن کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ چٹانوں میں، وادیوں کے اندر چٹانوں میں پتھر تراش کر وہ گھر بنا لیتے تھے، وہ اپنے جو محلات اور مکانات تھے، عمارتیں، وہ وادیوں میں چٹانیں تراش کر بنا لیا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی قوم تھی کہ جس نے اس فن کو انٹروڈیوس کروایا، ان کی طرف بھی پروردگار عالم نے بھیجا جناب صالح علیہ السلام کو، ان کو انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون وہ ذی الاوتاد، وہ میخوں والا، یہ ذی الاوتاد جو ہے اس کی حکومت کی مضبوطی کے لیے کنایا ہے، اس کے لیے پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا کیا ہے کہ میخوں والا فرعون، اب یہ میخوں والا کیوں کہلاتا تھا؟ اس کے لیے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں جو سب درست ہو سکتی ہیں. ایک تو میں نے عرض کیا کہ یہ محاورہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی حکومت کی مضبوطی کو سمجھایا گیا، کہ جس طرح سے میخیں گاڑ کر کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تو اس کی حکومت ایسی ہی مضبوط تھی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو اس کی فوج تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اگر کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتی تھی تو شامیانے بچھا لگا دیے جاتے تھے، خیمے لگائے جاتے تھے، اور ان سب کو ہولڈ کرنے کے لیے پیگز کا، یعنی وہ میخوں کا انتظام کیا جاتا تھا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ سزا دینا چاہتا تھا کسی کو تو میخوں میں اسے اذیت دیا کرتا تھا، یعنی اس کی باڈی پارٹس کے اوپر میخیں گاڑ دی جاتی تھیں اور اس طریقے سے اسے کروسیفائی کیا جاتا تھا. ایون جناب آسیہ سلام اللہ علیہا، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے پرورش کی ذمہ دار قرار پائی تھیں اور جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے بھی جب اعلان توحید کیا ہے تو ان کو اسی طریقے سے بہت سختی کے ساتھ اذیت دے کر ہلاک کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا. تو پروردگار عالم نے ان تین قوموں کا تذکرہ کیا اور ان کی خصوصیات بھی بیان کر دی. ایک ایک خصوصیت کہ وہ عاد والے کہ جو ستونوں والی بلڈنگیں اور عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے، وہ سمود والے کہ جنہوں نے عمارتوں کو چٹانوں کے اندر پتھروں کو تراش تراش کر عمارتیں بنائی تھیں، اور فرعون جو میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے شہروں کے اندر سرکشی کی، یعنی شہروں کا جو آرڈر ہے اس کو ڈسٹرب کیا، اس کے اندر انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا. فاکثروا فیہا الفساد، اور وہاں پر وہ لوگ فساد کرتے تھے، وہاں پر ان کا فساد ہر طرح کا ہو سکتا ہے، فائنینشیل کرپشن ہو سکتا ہے، سیکشول ہو سکتا ہے، مورل ہو سکتا ہے، ظلم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، کسی مستضعف قوم کو کرش کرنے کا ہو سکتا ہے، جو فرعون کے کیس میں تو بہت واضح ہے. تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا، تغوف البلاد و اکثرو فی الفساد، سرکشی بھی کی شہروں کے اندر اور انہوں نے وہاں پر فساد کیا اور اس کو بڑھاوا دیا. فسب علیہم ربک سوط عذاب، تو آپ تمہارے رب کا عذاب کا تازیانہ ان کے اوپر پڑا، یعنی پروردگار نے عذاب کے تازیانے ان لوگوں کے اوپر برسائے ہیں. حالانکہ تمہارا رب ہے، وہ پالنے والا ہے، مگر اس کی ربوبیت کا ہی یہ تقاضا ہے کہ مہلت جب مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایسی قوموں کو ان کا نشان جو ہے وہ مٹا دیا جائے اور ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے اور ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا جائے. یہ بار بار ربوبیت کا حوالہ آ رہا ہے، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے، پروردگار گھات میں لگا ہوا ہے، یعنی اگر تمہاری مہلت کے پیریڈ میں تم پر اگر عذاب نازل نہیں ہوتا تو یہ مت سمجھنا کہ پروردگار تم سے غافل ہے، وہ کبھی بھی تمہارا وقت پورا ہونے کے اوپر تمہیں گرفتار عذاب کر لے گا. اب ہیومن بیہیویئر جو ایک غلط معیار کے اوپر اپنے بعض فیصلے کرتا ہے اور اس کے حساب سے بیہیو کرتا ہے، اس کے اوپر یہاں پر بڑی سخت تنقید ہے. ابھی ہم پیچھے پڑ بھی چکے ہیں، پروردگار عالم نے ان کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا. فرعون حکومت رہی ہے اس کے ایک عرصے تک، مگر کیا یہ اس کے خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے؟ اسی طریقے سے عاد والے بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں ستونوں کے ساتھ، تو یہ کیا ان کے خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے؟ اسی طریقے سے سمود جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش تراش کر چٹانوں کے اندر عمارتیں بنا رہے ہیں، اپنے رہنے کے لیے رہائش گاہیں بنا رہے ہیں، تو کیا یہ خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے؟ عام انسان جو ہے وہ مادی وجاہت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، وہ اسے بہت زیادہ امپریس ہو جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے ان قوموں کا تذکرہ کیا. اب اوور آل پروردگار عالم ایک معیار جو غلط معیار ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے اس پر تنقید کرتا ہے اور صحیح معیار کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے. فعمل انسان، مگر انسان اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، یہ نوٹ کیجئے کہ یہ آزمائش کی وجہ سے ہوتا ہے. فاکرمہ ونعمہ، تو اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمت دیتا ہے. یعنی اب یہ عزت کون سی؟ وہ ظاہری عزت کہ جس کے اندر پروٹوکول بھی ہے، کہ جس کے اندر جاؤ حشمت بھی ہے، سب کچھ ہے. ونعمہ، اور نعمتیں دیتا ہے، مال دولت بھی ہے، رنگین دسترخوان بھی ہے، بڑے بڑے مکانات بھی ہیں اور بڑی سواریاں بھی ہیں. فیقول، تو وہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، کہ میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، واقعی میری عزت افزائی کی. یعنی وہ آزمائش کے پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ان تمام تر چیزوں کو سمجھتا ہے کہ جیسے اسے آنر کیا گیا ہے اور اس کے کسی کارنامے کی وجہ سے ویسے ہی اس کو آنر کر دیا گیا ہے. اب دوسرا رخ، وہ اما اذا مبتلاہ، اور جب اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر ایک مرتبہ آزمائش میں، فقدر علیہ رزقہ، اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو میری اہانت کر دی، میری تذلیل کر کے رکھ دی، مجھے رسوا کر دیا. دونوں کے اندر وہ جو آزمائش کا پہلو تھا اس کو اس نے نظر انداز کر دیا. اب پروردگار عالم اس آزمائش میں ان کے فیل ہونے کا ڈسکشن پیش کرتا ہے. اللہ ہرگز نہیں، یعنی جو انہوں نے سمجھا تھا وہ غلط تھا، ना वो इज्जत थी और ना ये रुसवाई है, बल्कि असल मामला क्या था कि जब परवरदिगार आलम ने नेमत दी थी तो कुछ एक्सपेक्टेशन थी, उस नेमत के साथ कोई इम्तिहान जुड़ा हुआ था। बल ला तुकरिमून अल यतीम, मगर तुम यतीम की इज्जत नहीं करते, तुम उसकी ताज़ीम नहीं करते, तुम उसको एक रिस्पेक्ट, उसको ऑनर नहीं देते। आप नोट कीजिए कि यहाँ पर खिलाने का तस्करा नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम ने पहले जो जिक्र किया है वो किया है इकराम यतीम। इतआम यतीम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकराम यतीम, उसको सीने से लगाना, उसको हक करना, उसके सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखना, उसको अपनाइत का एहसास दिलाना कि वो अपना गम भूल जाए। वला तहाज़ूना अला तआमिल मिस्कीन, और तुम्हारा मामला ये कि तुम मिस्कीन को खाना खिलाने के ऊपर रागिब भी नहीं करते। कहाँ ये कि इंसान खाना खिलाए मगर खाना खिलाने के ऊपर रागिब भी नहीं करते, कोई कहे कि मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है तो किसी दूसरे को रागिब तो करो। तो ये दो तुम्हारे जराइम, व तअकुलून तुरासा अकलन लम्मा, और तुम मीरास का माल हड़प कर जाते हो और उसमें हलाल हराम का कोई ख्याल नहीं करते। यानी तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारा हक़ है या नहीं है, बेटी को मीरास नहीं देनी है, बहन को मीरास नहीं देनी है, महरूम कर देना है उसको, हुदूद परवरदिगार है उसको पामाल कर देना है, और बस अपना माल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करते चले जाओ मीरास के ज़रिए से भी, हलाल हराम को सबको इग्नोर कर दो। वो तो हिब्बून अल माला हुब्बन जम्मा, और तुम्हें माल की मोहब्बत, तुम्हें बहुत ज़्यादा माल से मोहब्बत है, यानी माल की मोहब्बत गोया तुम्हारे दिल के अंदर जमी हुई है, रासिख है। ये जब तुम्हारी कैफियत है तो तुम तो हार गए, तुमने तो नाकामी अख्तियार की। वो दोनों पहलू आजमाइश के थे, परवरदिगार अगर माल दे रहा था वो भी आजमाइश थी, अगर माल के अंदर कमी वाकई हो गई वो भी आजमाइश थी। अब उसके बाद फिर परवरदिगार फरमाता है कल्ला हरगिज नहीं, इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ो दक्कन दक्का, यहाँ से क़यामत की मंजरकशी है और पछतावे का तस्करा है। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ो दक्कन दक्का, हरगिज नहीं जब ज़मीन को कूट पीट कर सपाट बना दिया जाएगा, बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाएगा। दक्कन दक्का वजा अरबुका वल मलक सफ़न सफ़ा, और जब तुम्हारे रब का फरमान आ जाएगा और मलाइका आ जाएंगे सफ़न सफ़ा सफ़ बनाते हुए, तुम्हारा रब आ जाएगा, रब तो है ही हर जगह पर, यानी अमरे परवरदिगार खुदा बंदे मुताल का फरमान, मैदान क़यामत सच चुका है। पहला मरहला कि जिसके अंदर ज़मीन को कूट कूट कर एक फ्लैट सरफेस बना दिया गया है, वहाँ पर अब किसी किस्म की कोई ऊंच नीच बाकी नहीं है, जो पहले ही बात आ चुका है सफ़सफ़ा कान सफ़ा। तो ये वही चीज़ परवरदिगार आलम ने बयान की कि दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, तुम्हारे रब का अमर आ गया, अब सबके सब खड़े हो चुके हैं क़यामत के लिए, महशर का मैदान सज चुका है, सब इकट्ठे कर दिए गए हैं, मलाइका भी आ चुके हैं। वल मलकु सफ़न सफ़ा वजी आ यौम इज़्ज़िन बिजहन्नम, और जब जहन्नम को लाया जाएगा जिस दिन, यानि अब जहन्नम को भी खींच कर गोया आगे की तरफ लाया जा रहा है, उसको मूव किया जा रहा है, और लोग जो हैं वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ज़ाहिर है कि उनकी हालत गैर हो रही है। यौम इज़्ज़िन यतज़क्करुल इंसान, वो दिन के जब इंसान याद करेगा, नसीहत हासिल करेगा। वह अन्ना लहु ज़िक्रा, मगर ये याद करना इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। अब आप नोट कीजिए कि पीछे हम पढ़ कर आ रहे हैं, यानी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सूरह आला के अंदर भी और सूरह गाशिया के अंदर भी, कि जहाँ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया फ़ज़क्किर, ए हबीब आप इनको नसीहत कीजिए, आप इनको याद दिलाते रहिए। इन नफ़ात ज़िक्रा, अगर याद दहाने का फ़ायदा हो, से अज़्ज़क करो मैं यक्षा, तो ये बता दिया गया था कि जिसके दिल में खौफ खुदा है, जिसे अंदेशा आखिरत है, वो यकीनन नसीहत हासिल करेगा, तो नसीहत हासिल करके वो अपने आप को करेक्ट करेगा, तो जब करेक्ट करेगा तो दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए कुछ भेजेगा, जब भेजेगा तो वहाँ पर उसे पछताना नहीं पड़ेगा, फिर वहाँ पर ये उसके बारे में नहीं कहा जाएगा कि आज के दिन उसने ने याद दहानी का फायदा याद दहानी याद किया क़यामत के दिन को, इसलिए याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, आज के दिन उसने नसीहत हासिल की, आज के दिन नसीहत हासिल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये नसीहत तो दुनिया के अंदर हासिल करनी थी, लेकिन वो अफराद व यतजन्नबुहल अशका, दुनिया के अंदर वो जो अशका था, बदनसीब बदबख्त, उसने अपने आप को दूर रखा, वो शकी इंसान, वो अपने आप को दूर रखता रहा, उसने पहलू बचाया कि ऐसी किसी नसीहत की तरफ ध्यान ना दे, तो अब यहाँ पर उसको पछताना पड़ेगा, और वो कहेगा यकूलो या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कि काश ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए मैंने कुछ आगे भेजा होता। अब उसे दुनिया की ज़िंदगी ज़िंदगी ही नहीं लग रही होगी, यानी वो ये नहीं कह रहा कि आखरत की ज़िंदगी के लिए, वो कह रहा है कि क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए, यानी दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है, यही ज़िंदगी बस ज़िंदगी है, जो दूसरे मकाम पर आया है कि मा हाज़िहल हयातुद्दुनिया इल्ला लहवुन व लाएब व इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयावान, کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور صحیح معنوں میں جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، تو یہاں پر اب اس کو احساس ہو رہا ہے، مگر کیا فائدہ؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ وہ دن کہ جب کوئی ایک بھی ویسا عذاب دینے والا نہیں ہوگا کہ جیسا پروردگار عالم کی طرف سے عذاب ہے، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی نہیں ہوگا ایسا گرفت میں لینے والا کہ جیسا خداوند متعال گرفت میں لینے والا ہے۔ اب یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا، لیکن وہ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر نصیحت بھی حاصل کی، اپنی اصلاح بھی کی، پروردگار عالم کی آزمائش کے فلسفے کو بھی سمجھا، تو ان کا جو نفس ہے وہ تو اسی وقت نفس مطمئنہ بن چکا۔ یہ ہم پڑھ چکے اس سے پہلے سورہ غاشیہ کے اندر کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ہوں گے کہ جن چہروں کے اوپر تر و تازگی ہوگی، سکون اور اطمینان ہوگا، لسعیہا راضیہ، کہ جو اپنی کاوش سے، اپنی کوششوں سے راضی ہوں گے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اسی وقت کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کو یہ خطاب مل چکا تھا کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، نہ فقط یہ کہ تو راضی ہے اپنی کوششوں سے بلکہ تو اپنے رب سے راضی ہے، مرضیہ، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، اور میرے بندگان خاص میں شامل ہو جا، داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ یہ آیت بہت حسین آیت ہے، پروردگار عالم یہ خطاب ہم سب کو سننے کی سعادت نصیب فرمائے کہ وقت آخر ہم بھی یہ نفس مطمئنہ کی صدا سن سکیں، یا ایتہا النفس المطمئنہ۔ مگر اس کا اہم مصداق معصومین ہے، اور اس میں امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا کا معاملہ ہے وہ بہت نمایاں ہے، کہ جو باقاعدہ روایات کے اندر، احادیث کے اندر آیا ہے کہ وقت آخر امام حسین علیہ السلام کو اسی طرح سے مخاطب کیا گیا تھا کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ۔ بہرحال آیت نمبر 30 پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، اس صفحے پر سورہ بلد اور پھر سورہ شمس کی 5 آیتیں موجود ہیں، مگر سورہ شمس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، اور سورہ بلد کے اوپر آج مکمل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ بلد قرآن مجید کا سورہ نمبر 90 ہے، 90th چیپٹر، اس کی 20 آیتیں ہیں، 20، اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے۔ بلد کہنے کی وجہ لفظ بلد کا استعمال ہے جو پہلی آیت میں بسم اللہ کے بعد نظر آتا ہے، بلد کا مطلب ہے شہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں، پھر جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ ایک تھوڑا سا پاز آئے گا کہ جس کے ذریعے سے نفی مقصود ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وانت حل بہذا البلد، جبکہ آپ اے حبیب اسی شہر کے اندر مقیم ہیں۔ ووالد وما ولد، اور ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو محنت مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو ان لوگوں کا کانسیپٹ تھا، اور بہت سے افراد کا آج بھی یہ کانسیپٹ ہے، کہ دنیا کے اندر پروردگار عالم نے گویا عیش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو مشکلات آ جاتی ہیں انہیں نہیں آنا چاہیے، جو زحمتیں آ جاتی ہیں انہیں نہیں آنا چاہیے۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا تھا، مل انسان و اذا مبتلاہ ربہ، کہ جب انسان کو خدا آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ان کا رب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو اگر نعمتوں کی فراوانی ہے تو بھی آزمائش ہے، اور نعمتوں کے اندر اگر تنگی آ جاتی ہے رزق میں وہ بھی آزمائش ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے پھر گویا اس غلط کانسیپٹ کو ہٹ کیا ہے اور اس کو کریکٹ کیا ہے کہ یہ مت سمجھو، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تو لا غلط سمجھ رہے ہو۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر سے مراد ہے مکہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. ویسے تو یہ شہر محترم ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یادگار ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی، خود خانہ کعبہ کا ہونا، مقام ابراہیم کا ہونا، صفا اور مروہ کا ہونا، اور بہت ساری چیزیں جو یادگار کی حیثیت رکھتی ہیں. لیکن پروردگار عالم نے یہاں پر جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے حبیب، چونکہ آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں، آپ کا یہاں پر ہونا یہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ ہم اس شہر کی قسم کھائیں. یہاں سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شہر اگر پیغمبر اکرم سے منسوب ہو گیا تو وہ شہر محترم ہو گیا، تو جو جو اچھی نسبتوں کے ساتھ پیغمبر اکرم سے منسوب ہوتا چلا جائے گا اس کا احترام پروردگار عالم کی نظر میں ہوگا. صراحت کے ساتھ پروردگار گویا علت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ شہر کی ہم قسم کیوں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اے حبیب آپ اس کے اندر مقیم ہیں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، اور ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم. اس سے کون مراد ہے؟ اس کے اندر مختلف اقوال پائے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، باپ اور بیٹا، ایک مراد یہ بھی دی گئی. اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں، اس میں یہ بھی بہت قابل توجہ ہے کہ باپ سے مراد خود امیر المومنین ہوں اور پھر ان کی اولاد ہوں. اور ایک ذوق یہ بھی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو گویا پروردگار عالم نے والد کے ذریعے سے مراد لیا، اور وما ولد کے ذریعے سے خود مولا کائنات کو مراد لیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جناب ابو طالب کا کنٹریبیوشن ہے، خود امیر المومنین کا کنٹریبیوشن ہے، اور جو ان کی اولاد کا کنٹریبیوشن ہے، اس کو قطعاً ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. مکی زندگی میں خاص طور پہ جناب ابو طالب علیہ السلام، اور پھر مدنی زندگی کے اندر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا وہی کنٹریبیوشن، وہ ایک کنٹینیویشن ہے اس لیگیسی کا کہ جو جناب ابو طالب کے ذریعے سے مولا کائنات کو حاصل ہوئی تھی. تو یہ مطلب پھر بالکل واضح ہو جاتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس امکان کے ساتھ کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو. اور پھر پروردگار عالم کی یہ جو مراد ہے وہ بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تم لوگوں کا یہ کانسیپٹ غلط ہے، میں اس مقدس شہر کی قسم کھاتا ہوں. اس مقدس شہر کے اندر بھی ایسی مثالیں بہت ساری ہیں کہ جس کے ذریعے سے تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو ہمارے پسندیدہ بندے ہیں ان کو بھی مشقتوں کا اور زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا. اس میں سب سے نمایاں نام تو خود پیغمبر اکرم کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جو زحمتیں اور جو مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں ان کو دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تم اس دنیا کے اندر عیش اور عیاشی کے لیے نہیں بھیجے گئے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو لہذا کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ انسان خامہ خواہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال زندگی کو پروردگار عالم نے اسی طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ مختلف آزمائشیں، مختلف زحمتیں آتی رہتی ہیں، اور اسی میں انسان کے جوہر جو ہیں وہ کھلتے ہیں، اس کے اندر ایک نکھار آتا ہے. تو اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ کیا اس نے یہ گمان کیا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا؟ یعنی اب اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو مال و دولت کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ڈالی ہے، تو پھر وہ اسی کو انجوائے کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے امتحان سے اور ہر طرح کی زحمت سے آزاد سمجھ رہا ہے، جبکہ مال اور دولت کے ساتھ پروردگار عالم نے خاص امتحان لیا ہے، اور اس حوالے سے کبد اور اس حوالے سے جو زحمت اور مشقت ہے وہ ڈیو ہے، مگر وہ پین لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بعد میں اس کو پچھتانا پڑے گا. ابھی تو وہ یہ کہہ رہا ہے، یقول اہلک تو مالن لو بدا، کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا. اب یہ بہت سے مالدار افراد ہوتے ہیں، ان کا یہ انداز ہوتا ہے، فضول خرچی کرنی ہے، اولاد کی شادی کے اندر پیسہ اڑا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد فخر کے ذریعے سے، غرور کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے. خامہ خواہ بہت بڑے محل نما گھر بنانے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانا ہے، ان کی طرف سے غافل رہنا ہے. ایحسبو، کیا اس نے یہ گمان کیا ہے، ان لم یرہ احد، کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، یعنی وہ کسی کی نظر میں نہیں ہے. پہلی بات یہ کہی گئی کہ کیا اس نے یہ گمان کیا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلتا، کہ وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ مال خرچ کیا. اور پھر دوسرا جملہ یہ والا پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے متوجہ کیا کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے، اس شخص نے یہ سمجھا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، یعنی پروردگار عالم کا بس بھی اس کے اوپر چلتا ہے، اور پروردگار عالم دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، مگر یہ ہے کہ مہلت کا اگر پیریڈ اسی دوران اس نے اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کیا تو بعد میں اس کو پچھتانا پڑے گا. अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने उसके लिए दो आँखें करार नहीं दी, व लिसानम व शफतैन, और ज़बान दी है और दो होंठ दिए हैं। तो आँखों के ज़रिए से मकसद यही था कि वो मुशाहिदा करे और अपने खालिक तक पहुँचे। ये तो ना हो कि आँखों के ज़रिए से परवरदिगार आलम का कुफरान करे। जो नेमत जिस मकसद के लिए दी गई वहाँ पर उसको इस्तेमाल होना चाहिए था कि इन मनाजिर को देखे और फिर उसके बाद वो साने की सनदगरी को देख रहा है तो साने तक पहुँचे। जब वो परवरदिगार आलम की मुसव्वरी को देख रहा है तो फिर उस मुसव्विर तक पहुँचे। व लिसानम व शफतैन, और हमने उसे ज़बान दी और दो होंठ दिए बोलने के लिए, मगर ये बदबख्ती इसकी कि ये हक़ का इकरार जो इस ज़बान से होना चाहिए वो नहीं करता। व हदैनाहुन नजदैन, और हमने उसकी हिदायत भी कर दी नजदैन की, यानी दो रास्तों की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसके अंदर पैगंबर ने फरमाया कि नजदैन से मुराद है नजदुल खैर व नजदुशर, कि एक है खैर का रास्ता और एक है शर का रास्ता। तो परवरदिगार फरमाता है कि हमने नजदैन की हिदायत कर दी है उसे, यानी हमने खैर की हिदायत भी कर दी है और शर के बारे में भी बता दिया कि यह रास्ता खैर की तरफ जाता है, यह रास्ता शर की तरफ जाता है। फलक तहमल अकबा, मगर उसने वो जो अकबा है उसकी तरफ जाना पसंद नहीं किया। अब ये अकबा से क्या मुराद है? घाटी भी इसको कहा गया, जो पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता होता है कि अगर एक इंसान है उसे दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया जाए और एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, और जाहिर है कि इसके अंदर उसको जहमत होगी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो जहमत होगी, उसे बहरहाल अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, संभल संभल के कदम रखना पड़ेगा, सांस भी उसका फूलेगा, ये सहमत उसको होगी। और एक तरीका ये है कि वो अपने आप को बस अपने जो चीज़ें हैं उनको ढीला कर दे और नीचे की तरफ चला जाए। तो नीचे जाने में तो कोई सहमत नहीं होगी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? बिल आखिर वो पस्ती में चला जाएगा। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हमने उसको नजदैन का रास्ता दिखा दिया, मगर अब ये जो मशक्क़त से घबराने वाला और जो जहमतों को अपने लिए बोझ समझने वाला है, तो ये ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इस ऊपर जाने के नतीजे में थोड़ी जहमत है मगर आगे जाकर इसे रिफत बुलंदी मिलने वाली है। फलक तहमल अकबा, तो उसने कठिन घाटी में ऊपर की तरफ जाना कबूल नहीं किया। वमा अदरा का मल अकबा, और तुम्हें क्या मालूम कि यह अकबा क्या है? यानी उस अकबा को अब एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उस अकबा से क्या मुराद है। एक फक्को रकबा, किसी गुलाम की गर्दन को आज़ाद करवाना, उसको छुड़वाना। यहाँ पर बाज़ मुफस्सरीन ने कर्ज़े की भी बात की है कि आज के ज़माने में अगर आप देखें तो मसलन एक शख्स है, वो रस्मी जो गुलामी या स्लेवरी होती थी या कनीजी होती थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, इसकी तफसीर के अंदर बाज़ मुफस्सरीन ने कर्ज़े की भी बात की है कि किसी की गर्दन को छुड़वाना, यानी अगर कर्ज़े की वजह से उसकी गर्दन फंसी हुई है तो उससे उसको आज़ाद करवाना। अव इतआमुन फी यौमिन ज़ी मस्गबा, या खाना खिलाना भूख वाले दिन, यतीमन ज़ा मक़रबा, एक ऐसे यतीम को जो कराबतदार भी है रिश्तेदारों के अंदर, औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, और या फिर खाक आलूद, जो मिस्कीन है, जो बेचारा गरीब है, उसको खाना खिलाना। अब आप नोट कीजिए कि यहाँ पर परवरदिगार आलम ने आमाल पर गुफ्तगू की है, ईमान को बतौर शर्त आगे बयान किया जा रहा है, मगर यहाँ परवरदिगार आलम ने पहले दो अहम आमाल को बयान किया, और दोनों का ताल्लुक यहाँ पर हक़ुन्नास से है कि परवरदिगार फरमाता है कि इसमें जहमत तो होगी लेकिन यह कि बहरहाल ये काम करो ताकि तुम्हें जन्नत हासिल हो सके, तुम्हें निजात मिल सके। एक तो यह है कि किसी गुलाम की गर्दन को आज़ाद करवाओ, और या फिर किसी को खाना खिलाओ, जो भूख का दिन है, जब वो भूख को फेस कर रहा है। उसमें भी तरजीहन दो अफराद का और दो कैटेगरीज का तस्करा किया गया, यतीमन जिसके सर पर बाप का साया नहीं है, दादा का साया नहीं है, ज़ा मक़रबा, उसमें भी ये देखो कि अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में से है तो उसको तरजीह देनी चाहिए कि चराग तले अंधेरा ना हो। और फिर उसके बाद फरमाया कि औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, कि मिस्कीन हो और खाकसार हो, यानी बेचारा बिल्कुल खाक में अटा हुआ है, बिल्कुल डस्ट में अटा हुआ है, उसको खाना खिलाओ। और आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी इस हवाले से फरमाते हैं कि खुदा जानता था कि हर शख्स ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं रखता, इसलिए उसने आम लोगों को जन्नत में पहुंचाने के लिए ये सहूलत पैदा कर दी। यानी क्या मतलब कि किसी खाकसार और यतीम रिश्तेदार को खाना खिलाकर भी ये सआदत हासिल कर सकते हो। फिर उसके बाद परवरदिगार फरमाता है कि सुम मकाना मिन अल्लज़ीन आमनु व तवासव बिस्सब्र व तवासव बिलमरहमा, कि ये शर्त भी याद रखना, फिर उन लोगों में से हो कि जिन्होंने ईमान इख्तियार किया, यानी वो आमाल उनकी कबूलियत اور ان کے اوپر ثواب کا ملنا یہ موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ تم نے ایمان بھی قبول کیا ہو۔ جب خدا سے ثواب چاہیے تو خدا کو مانو تو صحیح، خدا نے جن کو منوایا ہے ان کو تو مانو، جب ثواب چاہیے تو اس قیامت کے دن کو تو مانو کہ جہاں پر تمہیں ثواب ملنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، پھر ایک دوسرے کو یہ صبر کی وصیت بھی کریں، تاکید بھی کریں، وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے کو رحم و کرم کی بھی نصیحت کریں، یعنی پھر اس سلسلے کو پھیلائیں۔ اگر تمہیں ایک چیز کا شعور حاصل ہو چکا ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی انجام دو، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرو، رحم و کرم کی تاکید کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں ہاتھ والے، ہم جانتے ہیں کہ نتیجے کے اعتبار سے دائیں ہاتھ والے یعنی کامیاب افراد۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو کا انکار کر دیا، یعنی ان کے سامنے نشانی آئیں مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں بائیں ہاتھ والے یعنی لیفٹ سائڈ پر جو ہوں گے۔ اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہیں منحوس افراد، کہ جنہوں نے برکتوں کو حاصل نہیں کیا تو آج یہ منحوس ہی منحوس ہیں، نحوست ان کے چہروں سے آیا ہے، علیہم نار مؤصدہ، اور ان کے اوپر آگ کا حلقہ ہے جو چاروں طرف سے بند ہے، یعنی ان کے اوپر آگ کو اس طرح سے مسلط کر دیا گیا ہے کہ اب اس سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آیت نمبر 20 کے جس کے اوپر یہ سورہ بلد مکمل ہوا، سورہ شمس کے اوپر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔